اتوار 3 جنوری، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پاکستانی سرحد کے قریب بھارتی فضائیہ کے اڈے پر شدت پسندوں کے گزشتہ روز کے حملے کے بعد آج بھی سیکیورٹی فورسز اور حملہوروں میں جھڑپیں جاری رہیں، ایک چشم دید گواہ نے بتایا۔
لیکن استھتی تھی جیسے کی تیسی ہے، کیونکہ آج صبح 8:45 پھر میں نے فائر کی آواز سنی ہے اور ہیلی کاپٹر ابھی بھی منڈرا رہے ہو۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ ریاست پنجاب کے شہر پٹھانکوٹ میں بھارتی فضائیہ کے اڈے پر اب بھی کم از کم 2 حملہ آور چھپے ہوئے ہیں، جنہیں گھیرے میں لے کر کاروائی کی جا رہی ہے، جبکہ آج سرچ آپریشن کے دوران بم دھماکے سے ایک فوجی اہلکار ہلاک بھی ہو گئے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان علی۔
بھارتی سرکاری نیوز ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران این ایس جی کے بم ڈسپوزل اسکواڈ میں شامل لیفٹیننٹ کرنل نرنجن بم کو ناکارا بنانے کی کوشش میں اپنی جان سے گئے۔ اس دھماکے کے نتیجے میں 4 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ روز زخمی ہونے والے 3 اہلکار بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 11 ہو گئی ہے، جن میں 4 حملہ آوروں سمیت 7 سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔
ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ شیعہ عالم کو سزائے موت دینے پر سعودی عرب کو انتقام الہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ادھر آج بھی سینکڑوں مظاہرین تہران میں سعودی سفارت خانے کے باہر جمع ہوئے ہیں، جبکہ اس سے قبل ایرانی صدر نے تہران اور مشہد میں سعودی سفارت خانوں پر گزشتہ روز ہوئے مظاہرین کے حملے کی مذمت کی تھی۔ مزید بتا رہے ہیں ذیشان حیدر۔
آیت اللہ خامنائی نے اسے سعودی عرب کی ایک بڑی سیاسی غلطی قرار دیا اور کہا کہ اسے اس کے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکہ نے بھی شیخ نمر النمر کو سزائے موت دیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے مشرق وسطی میں فرقہ وارانہ دشمنی مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ ادھر تہران میں حکام کا کہنا ہے کہ سنیچر کی شب سعودی سفارت خانے پر دھاوا بولنے والے 40 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں 2 گاڑیوں کے درمیان تصادم ہوا ہے اور ایک گاڑی کا گیس سلنڈر پھٹ جانے سے حکام نے کم سے کم 12 مسافروں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ اس حادثے میں 6 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ مقبوضہ غرب اردن میں ایک فلسطینی خاندان کے گھر کو آگ لگا کر 3 افراد کو مار ڈالنے کے معاملے میں اسرائیلی حکام نے 2 اسرائیلی باشندوں پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ استغاثہ نے اس معاملے میں ایک شخص پر قتل عمد اور دوسرے کو قتل میں ساتھ دینے کے الزام کے تحت فرد جرم عائد کی ہے۔ گزشتہ سال جولائی میں پیش آنے والے اس واقعے کی عالمی سطح پر مذمت کی گئی تھی اور اقوام متحدہ نے بھی قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کا مطالبہ کیا تھا۔ عراقی افواج کا کہنا ہے کہ وہ رمادی میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی آخری مزاحمت کو بتدریج ناکام بنا رہے ہیں، جبکہ ایک ہفتہ قبل ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ انہوں نے شہر کا مکمل قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ فوج کہتی ہے کہ 200 کے قریب شدت پسند ابھی بھی وہاں موجود ہیں۔ ادھر اطلاعات ہیں کہ عراق میں تکریت شہر کے نواح میں واقع امریکی فوج کے ایک سابق کیمپ پر خودکش بم حملہ ہوا ہے، جس میں سیکیورٹی فورسز کے کم از کم 12 اہلکار مارے گئے ہیں۔ نام نہاد دولت اسلامیہ یا داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر پولیس اہلکار تھے۔ الشباب کی پروپیگنڈا ویڈیو سامنے آنے کے بعد امریکی صدارتی دوڑ میں شامل ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلمانوں کے امریکہ داخلے پر پابندی لگانے کے اپنے مطالبے کا ایک بار پھر دفاع کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کو اجاگر کرنے میں ان کی جرات کو لوگوں نے سراہا ہے۔
People have called me and they say, you have guts to bring it up.
کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں کے کہنے پر اس مسئلے پر بولا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جرات میں ہی کر سکتا ہوں اور یہ سچ بھی ہے، لیکن کوئی بھی اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا، مگر مجھ سے مختلف نظریات رکھنے والے بھی اب کہہ رہے ہیں کہ شاید ٹرمپ غلط نہیں ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے ایتھوپیا میں اپنے ڈرون طیاروں کی پرواز کے لیے استعمال ہونے والا ایک اڈا بند کر دیا ہے۔ ایتھوپیا میں امریکی سفارت خانے نے بتایا ہے کہ یہ ڈرون بیس دارالحکومت ادیس ابابا سے تقریباً 400 کلومیٹر کی دوری پر اربا منچ میں واقع تھی، جس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ ملک کے مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ اڈا سن 2011 میں قائم کیا گیا تھا، مگر امریکہ نے کبھی اس کی موجودگی کی باضابطہ تصدیق نہیں کی تھی۔ سیکیورٹی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ اڈا صومالیہ میں اسلامی شدت پسندوں پر حملوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ہانگ کانگ میں چند روز قبل لاپتہ ہو جانے والے کتب فروش کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ انہیں چین میں لے جایا گیا ہے۔ لیبو کی اہلیہ نے بتایا کہ ان کے شوہر نے انہیں سرحد پار چینی شہر شینزن سے کال کی تھی اور کہا تھا کہ وہ وہاں کسی معاملے کی تحقیق میں مدد دے رہے ہیں۔ مسٹر لی حالیہ 2 ماہ کے دوران لاپتہ ہونے والے کازوئے بے بک سٹور سے وابستہ 5ویں شخص ہیں۔ برطانیہ میں 11 سال کی عمر کے ہر بچے سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اسے 12 تک کے سارے پہاڑے یاد ہوں. تفصیل عبداللہ فاروقی سے.
برطانوی حکومت کے تعلیمی منصوبے کے تحت پرائمری اسکول مکمل کرنے والے ہر بچے کو جانچا جائے گا کہ آیا اسے ریاضی کے 12 تک کے سارے پہاڑے یاد بھی ہیں یا نہیں, اور اس کے لیے پہلی بار ایک آن اسکرین ٹیسٹ متعارف کرایا جا رہا ہے. اگلی جماعت میں جانے سے قبل اس موسم گرما میں 80 پرائمری اسکولوں کے 3,000 بچوں سے یہ ٹیسٹ لیا جائے گا.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. سعودی عرب میں شیعہ عالم کا سر قلم کیے جانے کے بعد ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی کشیدگی بڑھ گئی ہے. اس کے علاوہ آج پروگرام میں دوسرے موضوعات بھی ہیں, بات سے بات اور آپ کے خط بھی شامل ہیں, مگر آج کی بڑی خبر, جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ بھارت میں پٹھان کوٹ ایئر بیس پر شدت پسندوں کے حملے کو 40 گھنٹے سے زیادہ گزر جانے کے باوجود اب تک حملہوروں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات مل رہی ہیں. اس سے قبل گزشتہ روز بھارتی سیکیورٹی حکام نے 4 حملہوروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی تھی. اگرچہ اس حملے کی ذمہ داری کسی تنظیم نے قبول نہیں کی ہے, تاہم بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ طریقہ واردات ویسا ہی ہے جیسا کہ اس سے پہلے کے حملوں میں پاکستان میں مقیم شدت پسند کرتے رہے ہیں. تازہ اطلاعات کے ساتھ دلی سے نامہ نگار شکیل اختر ٹیلی فون لائن پر ہیں. شکیل, بھارتی وزارت داخلہ نے آج میڈیا کو پٹھان کوٹ حملے کے بارے میں بریفنگ دی ہے, کیا بتایا ہے؟
دیکھیں عمر, یہ پہلی بریچ 36 گھنٹے کے آپریشن کے بعد اور اب سے کچھ دیر پہلے جو داخلہ سیکرٹری ہیں راجیو مہرشی, انہوں نے بتایا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے پٹھان کوٹ ایئر بیس پر اس کے بارے میں جو یہاں کی خفیہ ایجنسیاں ہیں انہیں تھوڑا بہت ہی اسپیسیفک اطلاع 1 جنوری کو ہی مل گئی تھی, اور اس کے بعد سے پورا ایریا جو ہے الرٹ پہ رکھا گیا تھا, یہاں تک کہ ایئر بیس پہ بھی جو ہے ایڈیشنل فورسز تعینات کر دی گئی تھی, کیونکہ اطلاع یہ آئی تھی کہ یہ جو حملہ ہونے والا ہے وہ پٹھان کوٹ کے فضائی اڈے پر ہی ہونے والا ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ آپریشن جو جاری ہے ابھی بھی جو اس وقت تک جاری ہے اس وقت تک انہوں نے تصدیق کی کہ 4 شدت پسند صبح تک مارے جا چکے تھے, اور انہوں نے بتایا کہ 2 کم از کم اور اس میں اب بھی موجود ہونے کا جو ہے کم از کم 2 کے اور موجود ہونے کا اندازہ ہے, ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ تعداد ہو. انہوں نے بتایا کہ یہ آپریشن جاری ہے. ساتھ ہی جو دلچسپ بات تھی وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں وہ اور زیادہ تفصیلات تو نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ آپریشن چل رہا ہے, لیکن پہلی بار انہوں نے اگرچہ باضابطہ طور پر حکومت کی طرف سے کسی تنظیم پر کوئی الزام نہیں لگایا گیا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو خفیہ تنظیموں کو خفیہ جو سروسز ہیں یہاں پر جو انٹرسپٹ انہوں نے کیا تھا اس میں انہیں اندازہ ہوا تھا کہ جیش محمد پاکستان ہے بیسڈ جو ممنوع تنظیم ہے کہ جیش محمد کے کچھ شدت پسند بھارت میں داخل ہوئے ہیں, تو پہلی بار ان کی طرف سے یہ نام لیا گیا ہے.
شکیل, اس وقت بھارت میں بی جے پی کی سرکار ہے, اور بی جے پی کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماضی میں پاکستان مخالف رویہ رہا ہے بحیثیت ایک جماعت کے, تو اب ان کی سرکار ہے. یہ بتائیے کہ وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید بھی ہو رہی ہے کہ اب وہ پاکستان نواز پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں, تو وہ کس طرح سے اس دباؤ سے نمٹ رہے ہیں یا وہ کیا کہہ رہے ہیں اس صورتحال میں؟
جی عمر, یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا مودی, خاص طور سے مودی جب وزیر اعظم نہیں تھے وہ سب سے زیادہ جو تنقید اور سخت بیانات پاکستان کے خلاف آتے تھے انہی کی طرف سے آتے تھے, اور اب جب انہوں نے خود ابھی پچھلے مہینے 25 تاریخ کو نواز شریف سے جس طرح ملاقات کی اس پر بھی کافی یہاں ان کے حامیوں میں تنقید ہوئی تھی اور انہیں جھٹکا لگا تھا کہ جو ہے جس طرح سے انہوں نے پیش قدمی کی ہے اس سلسلے میں. اور جب یہ حملہ ہوا ہے تو یہاں پر سوشل میڈیا میں اور ساتھ ہی ساتھ جو میڈیا پر کافی تنقید ہو رہی کہ کیا بات چیت کرنی چاہیے پاکستان سے یا نہیں کرنی چاہیے, ان حالات میں کیا جو ہے اس کو بھروسہ کیا جانا چاہیے کہ نہیں, تو اس طرح کے سوالات جو ماضی میں بھی میڈیا میں ایک جو ماحول بن جاتا ہے ایک پاکستان مخالف وہ ہے ہی, اور حکومت پر کافی زبردست دباؤ اس وقت ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرے. تو ان لوگوں نے ایک طریقہ یہ اختیار کر رکھا ہے کہ زیادہ اس پر بیانات نہیں دے رہے ہیں, خاموشی اختیار کر رکھی ہے, اور دوسرے جو ان کے ترجمان ہیں وہ اس پاکستان سے بات چیت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور جو الگ الگ جو دوسرے اس طرح کے جو تجزیہ کار ہیں ان کو بھی کافی بڑی تعداد میں میڈیا میں اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بات چیت ہی واحد حل ہے. تو یہ ایک راستہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے, مائلڈ طریقے سے اس کو اس طرح رکھا ہوا ہے کہ وہ طاقتیں جو پاکستان کے مخالف ہیں بات چیت کے مخالف ہیں وہ زیادہ غالب نہ ہونے پائیں.
شکیل, حالیہ مہینوں میں دیکھنے میں آئے کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں جو سرد مہری آ گئی تھی اب کچھ برف پگھلنا شروع ہو گئی تھی, اور 15 جنوری کو خارجہ سیکرٹری سطح کے کمپوزٹ ٹاکس یا جامع مذاکرات طے ہو گئے تھے, تو اس حملے کے بعد اب کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ سرکاری طور پہ کچھ کہا گیا ہے بھارت میں ان مذاکرات کے بارے میں؟
دیکھیے, اب یہاں پر جو اندیا مل رہا ہے وہ بالکل ابھی تک واضح ہے, کہیں پر کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ بات چیت جو طے ہے اس 15 تاریخ کو جو خارجہ سیکرٹری کی سطح پر جو بات چیت ہو رہی ہے وہ ابھی تک اپنے وقت پر ہوگی, اس طرح کے واضح اشارے ہیں. اور میں یہ بتا دوں کہ اب سے چند گھنٹے پہلے اچانک ہی جو وزیر خارجہ ہیں بھارت کی سشما سوراج, انہوں نے جو سابقہ خارجہ سیکرٹریز ہیں اور جو پاکستان میں بھارت کے ہائی کمشنر رہے ہیں ان میں سے کم از کم 10-15 لوگوں کی ایک میٹنگ طلب کی اور ان سے ڈسکشن کیا, ان سے بات چیت کی کہ پاکستان کے جن حالات میں ہم لوگ ہیں یعنی جن حالات میں حکومت ہے وہ کس طرح سے ان حالات میں پاکستان سے کس طرح کا رویہ اپنایا جائے, کیا اپروچ لیا جائے, کس طرح سے بات چیت کی جائے, کس طرح سے دہشت گردی کے سوال کو آگے بڑھایا جائے, یہ تمام سوالات بڑے کھل کر انہوں نے رکھے ہیں. اور یہ اطلاعات آئی ہیں اندر سے جو کچھ لوگ جو اس میں شریک تھے ان سے بات چیت سے کچھ ایسا انڈیا ملتا ہے کہ تمام لوگوں کی اس بات پر مشترکہ یہ ایک کنسنسس تھا کہ پاکستان سے بات چیت ہر حالت میں جاری رکھنی چاہیے, اپنی یہ ہونی چاہیے. اور انہوں نے اس بات کی بھی حمایت کی ہے جو سابقہ سیکرٹریز اور ہائی کمشنر تھے کہ جو دہشت گردی کے سوال کو جو باقی موضوعات سے الگ رکھ کے بات چیت جو کی جا رہی ہے اس کا زیادہ فائدہ ہوگا, اور ایک یہ اچھا قدم ہے.
دلی سے شکیل اختر, ان اطلاعات کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اب براہ راست پٹھان کوٹ چلتے ہیں جہاں سے بی بی سی ہندی سروس کے نامہ نگار نتن شری واستو ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. نتن, آپریشن ابھی جاری ہے, وہاں رات ہو چکی ہے, آپ بیس کے قریب ہیں, کس قسم کی فوجی سرگرمیاں آپ دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں, یہاں پر پٹھان کوٹ پہ 8:30 زیادہ بج چکے ہیں اور ہم جہاں پر کھڑے ہیں وہیں سے جو سڑک ہے وہ جو انڈین ایئر فورس کا بیس ہے وہاں پر جاتی ہے. زبردست ناکے بندی ہے, زبردست سیکورٹی ہے یہاں آج صبح سے ہی جب سے ہم یہاں پر تعینات ہیں. اور یہ سمجھیں کہ اگر اس چیک پوسٹ کے بعد ہم دیکھیں تو یہ سمجھیں کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے, صرف فوجی گاڑیاں جو ہیں جب آتی ہیں تب جاتی ہیں تبھی یہ چیک پوسٹ جو ہے کھلتے ہیں. اور جس طرح کے فوجی, جس طرح کے سیکورٹی پرسنل کمانڈوز اس چیک پوسٹ کو مین کر رہے ہیں وہ سمجھیں کہ وہ نارمل کمانڈوز نہیں ہیں, وہ سپر ٹرین کمانڈوز رکھتے ہیں اور کم دکھائی دیتے ہیں بھارت میں. تو اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ کتنا سنگین ہے یہ پورا معاملہ. اور جیسا کہ شکیل ابھی کہہ رہے تھے کہ اندر ابھی کاروائی جاری ہے, یعنی آپریشن جو ہے وہ ابھی آن ہے. اور ابھی تک یہ سمجھیں کہ 36 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں اور ابھی دو ایسے اٹیکرز ہیں, دو ایسے الیج ملٹنٹس ہیں جن کے بارے میں گورنمنٹ اور جو فوجی افسران ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی اندر ہیں اور اسی لیے کامبنگ آپریشن آن رہے ہیں. ہم یہ آڈینس کو ضرور بتانا چاہیں گے کہ آج صبح سے ہی یہاں پر انڈین ایئر فورس اور انڈین آرمی کے اٹیک ہیلی کاپٹر جو ہے لگاتار گشت لگا رہے ہیں, لگاتار سرچ آپریشن پہ لگے ہیں. تو یہ پٹھان کوٹ کا جو علاقہ ہے, جو شہر ہے, وہ ویسے بھی ایک ملٹری ٹاؤن, ملٹری بیس کہا جاتا ہے, لیکن کل شام سے یہاں کا جو منظر ہے تو وہ صرف اور صرف ملٹری ٹاؤن ہی دکھ رہا ہے, عام شہری جو ہے وہ زیادہ تر اپنے گھروں میں ہی ہیں.
اچھا نتن یہ بتائیے کہ اس بیس اس اڈے کے آس پاس کیا ہے, یہاں سیکیورٹی آپ نے کہا کہ کافی سخت ہے اس وقت تو, لیکن عام طور پہ کس طرح رہتی تھی؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ باہر سے آنے والے آوروں کے لیے یہ ممکن کیسے ہوا کہ وہ ایک فوجی اڈے میں داخل ہو کر اس طرح کی کارروائی کریں, اس طرح کا حملہ کریں؟
دراصل یہی ایک بڑا سوال ہے جو یہاں سے لے کر اور تمام دنیا میں بھی اٹھ رہا ہے, انڈیا میں, بھارت میں, کہ یہ امپورٹنٹ اتنا اہم اگر سیکورٹی بیس ہے ایئر فورس کا نارتھ انڈیا میں, تو اس کے بعد وہ وہاں پر جو حملہور ہیں وہ کیسے داخل ہوئے. اس کے آس پاس جو ایئر بیس کا علاقہ ہے یہ کلومیٹروں لمبا ہے, اور اس کے آس پاس جو عام رعایا عام شہری لوگ ہیں وہی لوگ رہتے ہیں, اور تمام لوگوں سے ہماری باتیں ہوتی رہی ہیں, وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایئر فورس کی ایئر فورس بیس کی سیکورٹی, ملٹری بیس کی سیکورٹی بہت ہی چاک چوبند رہی ہے جو انہوں نے دیکھا ہے پچھلے پانچ دس بیس پچیس تیس سالوں میں. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح سے یہ اٹیک ہوا ہے اور جس طرح سے یہ اٹیک چلا ہے, یعنی 36 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں اور ابھی بھی اٹیک آن ہے, بامبنگ آپریشن سرچ آپریشن آن ہے, تو اس سے لگتا ہے کہ یہ ایک خاصا بڑا سیکورٹی لیپس ہے, کیونکہ یہ حملہ ور اگر ایئر فورس بیس کے اندر تک جا سکتے ہیں تو پھر ظاہر طور پر یہ سیکورٹی لیپس لیپ.
نتن یہ بتائیے کہ اس بیس اس اڈے کے قریب و جوار کون آباد ہے, فوجی خاندان ہیں یا عام شہری بھی رہتے ہیں؟
بالکل یہ سمجھے کہ یہ بیس ہے, کئی کلومیٹر لمبا بیس ہے, لیکن اس کے آس پاس صرف عام شہری رہتے ہیں, اور جس طرح کے شہری آس پاس رہتے ہیں وہ پرانے لوگ ہیں پٹھان کوٹ کے رہنے والے, جن کے تعلقات یہاں سے پنجاب سے لے کر ہماچل پردیش اور بھارت سے جموں کشمیر راج تک کے ہیں, وہ سب لوگ ہیں جو ویوسائی ہے, جو بزنس مین ہے, چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں. فوجی لوگ جو ہیں وہ صرف کیمپس کے اندر ہی ان کی رہائش ہے.
پٹھانکوٹ سے نتن شری واستو, ان اطلاعات کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اور آج صبح پٹھانکوٹ کے ایک رہائشی اشوک مہتا سے ایک ایسے ہی دکاندار نے سے ان کی بات ہوئی, سنتے ہیں کہ اشوک نے نتن کو کیا آنکھوں دیکھا حال بتایا.
جیسے انہوں نے دکانیں بند کروانی چالو کر دی فرنٹ کی جو ایئر فورس کی وال کے ساتھ ہے, دھیرے دھیرے دوسرا بازار بھی بند ہونے لگ گیا, اور ٹھیک 8 بجے کے بعد سناٹا چھا گیا چاروں طرف, لوگ اپنے اپنے گدبے کو چلے گئے, کافی جو شاپ مین تھے وہ اپنی دکانیں بند کر کے اپنے گھر کو چلے گئے. ٹھیک 2:45 رات کو میرے فرینڈ کا فون آتا ہے, وہ کہتا ہے اشوک جی یہاں فائر ہوا. میں
کہ آپ گھر میں تھے اور یہاں پر آپ کی دکان ہے ایئر فورس اسٹیشن کے بغل میں؟
ہاں جی ہاں جی, جو بغل میں میرا ایک فرینڈ ہے اس نے میرے کو فون کیا تھا دکان کے بغل میں, وہ کہتا ہے ایئر فورس کے اندر سے فائر ہوا. میں کہ یار ایسا ہو نہیں سکتا. کہتے 3 بجے اس نے دوبارہ موبائل آن کر کے میرے کو سنایا, کہتے یہ سنو. ٹھیک ہے میں نے فائر کی آواز سنی تو میں نے کہا چلو تھوڑا اندھیرا چھٹتا ہے جاتا ہوں. 5 بجے جب میں اس چونک میں آیا تو میں نے درشیہ دیکھا ایک دم الگ تھا, تب تک کافی میڈیا والے لوگ بھی آ چکے ہوئے تھے اور کافی لوگ ادھر پہنچ گئے ہوئے تھے, جو لوکل لوگ تھے وہ بھی دہشت میں تھے, وہ بھی گھبرائے ہوئے تھے, وہ چونک میں پہنچے ہوئے تھے. اور اس کے ٹھیک 7:30 بجے تک تو استھتی اور گمبھیر ہو گئی تھی ہمارے فوجی.
اس سمے اندر ایئر فورس اسٹیشن کے اندر کیسی آوازیں آ رہی تھی اور اوپر آسمان میں کیا منظر تھا؟
اس وقت سر 7:30 کے بعد تو منظر ایک دم الگ تھا, اوپر ہیلی کاپٹر منڈرا رہے تھے اور نیچے فائر سے فائر ہو رہے تھے, اوپر ہیلی کاپٹر سے بھی فائر ہو رہے تھے, نیچے سے بھی ہو رہے تھے,
ہیلی کاپٹر سے بھی فائر ہو رہے.
یس, اور تھوڑی دیر میں ہمیں پتہ چلا کہ 3 اگروادی مارے گئے ہیں, اور ٹھیک 9 بجے چوتھا بھی مارا گیا, اور ہمارے جو ڈی ایس سی کے جوان ہیں وہ دو وہ بھی مارے گئے ہیں.
کیا کوئی ایسی گھوشنا ہوئی ہے, کوئی اناؤنسمنٹ ہوا کہ اب آپ لوگ دکان کھول سکتے ہیں؟ ابھی دیکھ رہا ہوں شہر میں آدھی دکانیں قریب بند بھی ہیں.
تو ایسا بھیا کل تو دکانیں کھلی نہیں تھی. ہاں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے موبائل چارج ہونے والے تھے, میڈیا کے لوگ تھے, انہوں نے میں نے تھوڑی دیر دکان کھول کے ان کے چارجنگ وغیرہ کروائے تھے, تو کچھ بیچارے بھوکے تھے, کسی کو پانی تک نہیں ملا, کسی کو پانی کی بوٹل چاہیے تھی, ایسے ہم نے تھوڑی, لیکن شام کو وہ بھی تقریباً بند کر دیے تھے. ہاں آج صبح ہم نے اپنی مرضی سے ضرور دکانیں کھولی ہیں, لیکن استھتی جیسے کی تیسی ہے, کیونکہ آج صبح 9:45 پھر میں نے فائر کی آواز سنی ہے.
آپ نے فائر کی آواز سنی ہے؟
ہاں جی, اور ہیلی کاپٹر ابھی بھی منڈرا رہے ہیں اوپر.
ہاں ہیلی کاپٹر منڈرا رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ کیا لگتا ہے آپ کو, اس طرح ایئر فورس اسٹیشن کے بغل میں ایسا حملہ پہلی بار ہوا ہے یہاں پر, آپ لوگ تو اس کے بس ایک دم باہری دکان پہ رہتے ہیں؟
ہاں جی, میرے کو ادھر تقریباً 26 سال ہو گئے دکان کرتے, میری سب سے پرانی دکان ہے, لیکن वहाँ से तब से लेके आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा ना ही कभी सुना।
इतनी आपने सिक्योरिटी कभी देखी है पठानकोट में? हालांकि यहाँ तो पूरा मिलिट्री बेस है, एयरबेस है।
देखो जी, यहाँ जो पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए ना तो 50-50 है। 50% तो आर्मी और एयरफोर्स ने इस क्षेत्र पर भी कब्जा किया होगा, 50 लोग आम जनरेशन है जो लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन सिक्योरिटी की जहाँ से बात की जाए, इतनी टाइट सिक्योरिटी मैंने पहले कभी नहीं देखी, आज दूर है। लेकिन अगर ये पहले भी इन्हें अलर्ट हुए होते तो आज स्थिति कुछ और होती।
पठानकोट में भारतीय फिजाइया के एयरबेस के करीब दुकान करने वाले अशोक मेहता आंखों देखा हाल बता रहे थे बीबीसी हिंदी सर्विस के नितिन श्रीवास्तव को। इस हमले के बाद पाकिस्तानी वजारत खारजा ने इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की थी और कहा था कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान किसी भी मुल्क से तावुन को तैयार है। मैंने पाकिस्तान में दिफाई उमूर के तज्जिया निगार ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद से पूछा कि उनके ख्याल में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में हालिया गर्मजोशी के तनाजुर में पाकिस्तान हमले की मजम्मत के अलावा और क्या कर सकता था या कर सकता है।
ये एक नाखुशगवार वाकया हुआ है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बिल्कुल एक मजम्मत के बाद भी कोई जो इस वक्त हिंद में जो गम गुस्सा पाया जाता है उसके ऊपर थोड़ी सी मेरे ख्याल में हमें उनके साथ जो हमदर्दी है, एक टेलीफोन कॉल अगर हो जाती है, DGMOs की बात हो सकती थी, इस तरह वजारत दाखिला वजीर दाखिला साहब की या वजीर खारजा के साथ की बात हो सकती थी।
पठानकोट के इस हमले के बाद भारतीय मीडिया में खास तौर पर एक तंजीम का नाम आता रहा है जो पाकिस्तान में कायम है, तो ये बताइए कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है पाकिस्तान में, क्या भारत मुतमईन हो सकेगा आपकी नजर में कि इस तंजीम के खिलाफ भी कुछ हो या हो रहा है?
देखिए जी, ये मुख्तलिफ तंजीमें हैं पाकिस्तान में जो हिंद एक अपना एक एजेंडा रखती हैं। अभी जो ज़र्ब अज़ब पाकिस्तान में शुरू हुआ है, पाकिस्तान ने अपनी तरजीहात जो है वो मुतय्यन करनी है और जो खतरा उसको सबसे पहले जिससे हो रहा है उसको वो खत्म करे और इस्तेहकाम एक लेके आए। ये जिन कुवतों का आप जिक्र कर रहे हैं वो इतनी मजबूत हैं, उनकी जड़ें इतनी गहरी हैं, उनको माली मुआवनत देने वाले जो हैं वो कई मुल्कों में मौजूद हैं, तो इनको इसका बिल्कुल एक सबको एक वक्त के ऊपर इनके ऊपर इनकी कुवत में कमी लाना है हमें पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। और पाकिस्तान ने कोशिश शुरू की है ताकि इनका जो सपोर्ट बेस है, जो इनकी बुनियादें हैं, उनको खोखला किया जाए और आखिर में आसानी के साथ इनको जो है खत्म किया जाए। इसके लिए वक्त होगा और इसके लिए बड़ा सब्र दरकार होगा। ये जो अमन की तरफ जो सफर शुरू किया है और मुझे इसके ऊपर पूरा यकीन है कि जो पाकिस्तान की अस्करी क्यादत है, जो सियासी क्यादत है, वो अमन चाहते हैं।
कहा जा रहा है कि हमलावरों को बैरूनी मदद हासिल थी, आप खुद फौजी रहे हैं, क्या इतने हसास मुकाम पर इस तरह का कोऑर्डिनेटेड मुनज्जम हमला मुमकिन है महज बैरूनी मावनत से, बैरूनी मदद से, या आपकी नजर में मुमकिन है कि मुकामी तौर पर भी उन्हें कोई मदद हासिल हो हमलावरों को?
मेरे ख्याल में जब तक एक मकामी एक वहां पर सपोर्ट बेस ना हो ये मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि इन लोगों को आपने एक स्टेजिंग एरिया में लेके आना है जहां से इन्होंने हमला करना है, वहां पर ये आराम करेंगे, वहां पर इनको जो अहदाफ हैं वो उनको दिखाए जाएंगे, जो हमले का तरीका है उनको वो समझाया जाएगा, और खुसूसन अगर रात के वक्त ये हो रहा है तो उन्होंने रात के वक्त भी उसकी दिन को भी रिकॉन्सेंस करेंगे, रात को भी रिकॉन्सेंस करेंगे, किसी के पास ठहरे होंगे, इन्होंने कोई ट्रांसपोर्ट जो है वो इस्तेमाल की होगी, यकीनी तौर पे वहां पर सपोर्ट बेस मौजूद है। अभी ये मैं सिर्फ स्पेकुलेट कर सकता हूँ, ये मैं असेसमेंट दे सकता हूँ, मुझे मालूमात नहीं है कि इनको कहाँ से इमदाद मिली, कैसे इमदाद मिली, वो हुकूमतों का काम है कि वो ठोस सबूत निकालें, और अगर ठोस सबूत मिलते हैं कि इसमें कुछ लोग मुलव्वस थे पाकिस्तान की तरफ से, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत को फिर उसके ऊपर कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा।
ब्रिगेडियर साद, 15 जनवरी को सेक्रेटरी लेवल के सेक्रेटरी खारजा लेवल के मुजाकरात तय हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, आप क्या समझते हैं कि इस हमले से वो खतरे में तो नहीं पड़ गए कहीं?
मेरे ख्याल में उनको शदीद खतरा है, अभी तक तो की तरफ से ऐसे कोई पैगाम नहीं आया कि जिससे वो इशारा मिले कि ये मुनक़ते हो सकते हैं ये मुजाकरात لیکن ایک بہت شدید خطرہ موجود ہے میرے خیال میں. ہند میں جو انتہا پسند ہوں گے وہ بہت زیادہ فشار ڈالیں گے مودی صاحب کی سرکار کے اوپر کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس قسم کے روابط وہ بند کریں. تو مودی صاحب کے اوپر فشار ہوگا, پاکستان میں بھی فشار موجود ہے ہماری سیاسی حکومت پر. جو یہ مختلف تنظیموں کی جس کے میں نے بات کی ہے ان کے بہت اثر رسوخ ہیں, وہ بہت خطرناک ہیں, لیکن ہمیں اس سے اس سطح سے اوپر جانا پڑے گا اور ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آیا ہمیں امن چاہیے یا ہم نے جنگ کا راستہ ہی رکھنا ہے ساری زندگی.
پاکستان میں دفاعی امور کے تجزیہ نگار یہ تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے, کبھی وہ ٹیم جیتے گی کبھی وہ ٹیم جیتے گی.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139.
کھیل کی خبریں سبا ناز سے.
انگلینڈ کے آل راؤنڈر بین سٹوکس نے کیپ ٹاؤن میں جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں تیز ترین ڈبل سینچری سکور کی ہے.
سٹوکس پنچز دی ایئر, اٹس دی سیکنڈ فاسٹسٹ ٹیسٹ ڈبل سینچری ایور.
سٹوکس نے 163 بالز پر 200 رنز مکمل کیے اور این باتھم کا ٹیسٹ کرکٹ میں 220 رنز پر ڈبل سینچری بنانے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. نیوزی لینڈ کے نتھن ایسٹل کے بعد سٹوکس یہ اعزاز حاصل کرنے والے دنیا کے دوسرے اور انگلینڈ کے پہلے بیٹس مین بن گئے ہیں. ادھر سڈنی میں آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن کھیل کے اختتام پر ویسٹ انڈیز نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 207 رنز بنائے ہیں. اوپنر کریگ برتھویٹ نے 85 رنز بنائے جبکہ کپتان جیسن ہولڈر 1 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے. انگلش پریمیئر لیگ میں ٹاپ ٹیم آرسنل نے نیو کاسل کو 0 کے مقابلے 1 گول سے شکست دے دی. لیکن مینیجر آرسین وینگر اس جیت سے کچھ خاص خوش نہیں ہوئے, کہتے ہیں ٹیم اس سے بہتر کارکردگی دکھا سکتی تھی. اور مینچسٹر سٹی کی ٹیم واٹفورڈ کو 1 کے مقابلے 2 گول سے ہرا کر پوائنٹس ٹیبل پر تیسرے نمبر پر آ گئی ہے. پریمیئر لیگ میں مینچسٹر یونائیٹڈ کا پچھلے 8 میچز میں شکست کا سلسلہ سوانسی پر 2-1 کی جیت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا.
I hope that this is a fantastic starting point for us.
Manager Louis van Gaal keh rahe hain, ummeed hai naya saal hamare liye behtareen aagaaz hoga. Main Wayne Rooney se bahut khush hoon jinke goal ne hame Swansea par bartari dila di. Hamare players na sirf dabav se bahar nikal aaye balki humne naye saal ka aagaaz jeet ke saath kiya hai. Brisbane Open Tennis Tournament mein khawateen ke singles muqablon ke pehle round mein America ki Wawrinka ne Slovakia ki Anna Karolina ko hara diya aur mardon ke doubles muqablon mein Bulgaria ke Grigor Dimitrov ne جاپان کے کئی نشی کورے کے ہمراہ کامیابی حاصل کر لی ہے.
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا. سعودی عرب میں شاہ عالم کا سر قلم کیے جانے کے بعد ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے خطوں کے جواب اور اداکارہ ماہرہ سے گفتگو کا دوسرا حصہ بھی آنے کو ہے. اس وقت سیروین میں خبروں کا خلاصہ.
بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ پٹھان کوٹ ایئر بیس پر اب بھی کم از کم دو حملہ آور چھپے ہوئے ہیں جنہیں گھیرے میں لے کر کاروائی کی جا رہی ہے. ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ شیعہ عالم شیخ نمر النمر کو موت کی سزا دیے جانے پر سعودی عرب کو انتقام الہی کا سامنا کرنا پڑے گا. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں دو گاڑیوں کے درمیان تصادم میں ایک گاڑی کا گیس سلنڈر پھٹ جانے سے حکام نے کم از کم 12 مسافروں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. مقبوضہ غرب اردن میں ایک فلسطینی خاندان کے گھر کو آگ لگا کر 3 افراد کو قتل کرنے کے معاملے میں اسرائیلی حکام نے 2 اسرائیلی باشندوں پر فرد جرم عائد کی ہے. عراق کے شہر تکریت کے نواح میں واقع ایک سابق امریکی فوجی کیمپ پر خود کش بم حملہ ہوا ہے جس میں سیکیورٹی فورسز کے کم از کم 12 اہلکار مارے گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
معصومہ ملک سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات. سعودی عرب میں معروف عالم نمر النمر کا سر قلم کیے جانے کے بعد ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ علی خامنائی نے خبردار کیا ہے کہ سعودی عرب کو انتقام الہی کا سامنا کرنا پڑے گا. دوسری جانب اس واقعے کے خلاف مختلف ملکوں میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نخبت ملک سے. یہ رپورٹ مظاہرے کی صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
خطے میں سعودی عرب کے حریف ایران کے شہر تہران میں قائم سعودی سفارت خانے کے باہر لوگ ایک بار پھر جمع ہو رہے ہیں اور شیعہ رہنما شیخ نمر النمر کو سزائے موت دیے جانے پر مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں. ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی نے شیخ نمر النمر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی ایک تصویر بھی ٹویٹ کی ہے جس کے بعد انہوں نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے دی جانے والی یہ سزائے موت ایک جرم تھا جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا ہوگا اور سعودی حکومت کو انتقام الہی کا سامنا کرنا ہوگا.
یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ ایک بہت بڑی غلطی بھی ہے کیونکہ شیخ نمر کا خون بے شک ان افراد کو کہیں جانے نہیں دے گا. خدا معصوموں کا خون رائے گا نہیں جانے دیتا.
خدا متعال از خون بی گناہ نمیگذرے.
ایران کے شہر تہران اور مشہد میں شیعہ رہنما کو سزائے موت دیے جانے پر احتجاج کرتے ہوئے کچھ مظاہرین نے سعودی سفارتکاروں پر حملے بھی کیے ہیں. ایران کے صدر حسن روحانی نے ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مظاہرین کی طرف سے اس قسم کی کارروائیوں کا کوئی جواز نہیں ہے. ایران کے علاوہ عراق نے بھی سعودی عرب کی طرف سے شیعہ رہنما کو سزائے موت دیے جانے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. عراقی وزیراعظم نوری المالکی نے کہا ہے کہ شیعہ رہنما کو دی جانے والی سزائے موت سعودی بادشاہت کا تخت الٹ دے گی. عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے اپنے ایک بیان میں اس سزائے موت کی مذمت کی جسے عراقی ٹیلی ویژن پر پیش کیا گیا. نیوز کاسٹر نے کہا
سعودی حکام کی جانب سے شیخ نمر النمر کو موت کی سزا دیے جانے کی خبر پر ہمیں انتہائی دکھ اور افسوس ہے. آزادی اظہار رائے اور پرامن احتجاج بنیادی انسانی حقوق ہیں اور ان حقوق کی خلاف ورزی سیکیورٹی استحکام اور معاشرے کی بنیادوں پر برے اثرات ڈالنے کا باعث بنتی ہیں. آوازوں کو خاموش کرنا اور حریفوں کو ختم کرنا حکومت اور عوام کے لیے تباہی کے سوائے کچھ نہیں لاتی.
دوسری طرف بحرین میں جو ایک سنی اکثریت کا ملک ہے وہاں بھی شیعہ آبادی کے درجنوں افراد نے شیعہ رہنما کی سزا پر سعودی عرب کے خلاف احتجاج کیا ہے. لبنان کی حزب اللہ تحریک نے شیعہ رہنما کی سزا کو قتل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ شیخ نمر النمر کو اس لیے قتل کیا گیا ہے کہ وہ مظلوموں کے لیے حقوق کا مطالبہ کرتے تھے. شیخ نمر النمر سمیت سعودی عرب نے گزشتہ روز 47 افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا. ان افراد میں ایک شخص کینیڈا اور ایک مصر کا شہری تھا جبکہ باقی تمام سعودی تھے. سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ یہ تمام افراد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے. شیخ نمر النمر کو سعودی حکام نے سن 2012 میں سنی بادشاہت کے خلاف تنقیدی بیان دینے پر حراست میں لیا تھا لیکن ان کی حمایت کرنے والے کہتے ہیں کہ شیخ النمر نے کبھی تشدد کی وکالت نہیں کی تھی. شیخ النمر کے بھائی محمد النمر نے اپنے بھائی پر لگے تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا
پہلی بات تو یہ کہ شیخ النمر پر لگے تمام الزامات میں کوئی سچائی نہیں ہے اور اگر وہ تمام باتیں سچ بھی ہیں تو ان کی پاداش میں سزائے موت دیے جانا ناممکن سی بات ہے. لہذا ہم اسے ایک سیاسی سزا قرار دیتے ہیں. جب سے ہمیں شیخ النمر کی شہادت کی اطلاع ملی ہے ہم یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس فیصلے پر پرامن احتجاج کیا جائے. ہم خون بہانے اور پرتشدد احتجاج کو رد کرتے ہیں.
Yeah.
گزشتہ روز شیخ النمر کی سزائے موت کی خبر کے بعد سعودی عرب کے شیعہ اکثریت والے علاقوں میں شدید احتجاج کا آغاز ہوا. سعودی عرب میں عوامی احتجاج پر پابندی ہے مگر پھر بھی سینکڑوں لوگ سڑک پر آ کر سعودی عرب کی بادشاہت کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے. امریکہ نے سعودی عرب کی جانب سے ممتاز شیعہ عالم شیخ نمر النمر کو سزائے موت دیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے مشرق وسطی میں فرقہ وارانہ دشمنی مزید شدت اختیار کر سکتی ہے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے ہماری ساتھی نخبت ملک سے سنا. اور اب وسعت اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات.
مغرب نے 500 برس پہلے اور جاپانیوں، کوریائیوں، چینیوں نے پچھلے 100 سال کے دوران یہ راز پا لیا کہ وقت کو طاقت میں کیسے بدلا جا سکتا ہے، ہنر مندی اور تعلیم سے بے وقت وقت کو قیمتی کیسے بنایا جا سکتا ہے، اسے پیداواری دولت کی شکل کیسے دی جا سکتی ہے، وسائل قلیل ہوں یا نہ بھی ہوں تو بھی وقت کو وسائل کا متبادل کیسے بنایا جا سکتا ہے. وقت کو سرمایہ سمجھنے والے ممالک میں باقاعدہ حساب کتاب رکھا جاتا ہے کہ قوم نے انفرادی اور اجتماعی طور پہ کتنے پیداواری گھنٹے برتے یا ضائع کیے اور اس اسراف کو اگلے ہفتے، مہینے یا برس میں کیسے کم سے کم کیا جا سکتا ہے. کبھی غور فرمایا کہ انگریز نے برصغیر کے ہر اہم شہر میں گھنٹہ گھر کیوں بنوائے تھے؟ حالانکہ ہم سب ہی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اتنا سونا ٹھیک نہیں ہے، وقت کا کھونا ٹھیک نہیں ہے. جب پہلی جماعت میں داخل ہوتے ہیں تو کلاس روم کی دیواروں پہ موٹا موٹا خوش خط لکھا پاتے ہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، وقت کی قدر کرو، وقت بڑی دولت ہے، آج کا کام کل پہ نہ ٹالو، وغیرہ وغیرہ. اساتذہ ہمیں یہ بتانا کبھی نہیں بھولتے کہ محمد علی جناح وقت کے کتنے پابند تھے، نہرو جی کو دیکھ کے لوگ کیوں اپنی گھڑی کی سوئیاں ٹھیک کر لیتے تھے. پھر ہم اور بڑے ہو جاتے ہیں تو ارمان بھری چمکتی گھڑی خریدتے ہیں، وقت پہ جاگنے کے لیے الارم کلاک لگاتے ہیں، دفتر، اجلاس یا تقریب میں پہنچنے کے لیے جلدی جلدی تیار ہوتے ہیں اور بر وقت پہنچ کے فاتحانہ نظروں سے ان کرسیوں کی جانب دیکھتے ہیں جو خالی پڑی ہیں. اپنے مسائل کی ذمہ داری دوسروں پہ ڈالنے میں وقت لگانا بالکل برا نہیں، مگر 24 گھنٹے یہی کرنا کتنا فائدہ مند ہے. ہو سکتا ہے یہود و ہنود مسلمانوں، بالخصوص پاکستانیوں کے ازلی دشمن ہوں، مگر کیا یہ بھی اغیار کی سازش ہے کہ ہم اپنے ذمہ لگا کام بھی وقت پہ مکمل نہ کر پائیں، کسی بھی شادی غمی میں وقت پہ پہنچنے کو بے وقوفی سمجھیں، کسی بھی بڑے یا چھوٹے منصوبے کی ڈیڈ لائن ہمارے لیے مقدس نہ ہو، امپورٹ ایکسپورٹ کا کوئی بھی آرڈر یہ جانے بغیر لیتے چلے جائیں کہ ظاہر و غائب اسباب کے سبب یہ بر وقت مکمل نہ ہو سکا تو بے عزتی ہوگی. ہم تو کسی کو فوری امداد بھی وقت پر نہیں دے سکتے، بھلے سائل خود ہی چل کے کیوں نہ آ جائے. یہ بھی ہماری سوچ کے ایجنڈے کا حصہ نہیں کہ زیادہ سے زیادہ سرگرمی اور کاروبار دن کی روشنی میں کرو تاکہ توانائی اور وسائل اگلے روز کام آ سکیں. آپ کسی سے بھی وقت مانگ کے دیکھ لیں، اکثر یہی سننے کو ملے گا، شام کے بعد جب چائے مل لو صبح آ جاؤ. بس والے سے پوچھیں کتنے بجے چلے گی، جواب ملے گا 1-2 گھنٹے میں. وزیر سے پوچھیں یہ منصوبہ کس تاریخ تک مکمل ہوگا، وہ کہے گا 6-6 مہینے میں. اگر اصرار کریں کہ اندازن کس تاریخ تک، تو وہ الٹا آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہو یا فرانس میں. قوم کے غم میں مرا جانے والا ہر رہنما کیسی آسانی سے کہہ کے جان چھڑا لیتا ہے کہ ہمارے پاس الادین کا چراغ نہیں کہ رات و رات سب ٹھیک ہو جائے، مگر کتنے لوگ جانتے ہیں کہ وقت ہی دراصل الادین کا چراغ ہے اور یہ چراغ سب کے پاس ہے لیکن شعور کم کم ہے. چونکہ وقت ہی سیدھا نہیں ہو پا رہا اس لیے کچھ بھی نہیں سیدھا ہو پا رہا. حیرت ہے جس ملک کی آدھی آبادی خط غربت سے نیچے ہو، جہاں وسائل اپنے استعمال کے انتظار میں سوکھ رہے ہوں، جہاں صلاحیتوں کی کمی نہ ہو، وہاں اکثریت کے پاس فرصت ہی فرصت ہے. یہ کوئی المیہ ہی نہیں کہ صبح سے رات تک ہر قصبے اور بستی کے چائے خانے اپنا کام کسی اور پہ ڈالنے والے ویلے لوگوں سے کھچا کھچ بھرے رہتے ہیں. دن باتوں، تبصروں، ٹی وی بینی اور غیبتوں میں گزر جاتا ہے اور رات کی قبر سے اٹھنے والا ایک نیا دن پھر سے سب کو دبوج لیتا ہے. دن دبے پاؤں مہینوں اور برسوں اور عشروں میں بدلتے جاتے ہیں اور خواب میں ترقی کی آدھی باتونی اکثریت سے قبرستان بھرتے جاتے ہیں. بے دلی، کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے؟ صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے.
یہ تھے وسعت اللہ خان اپنے ہفتہ وار کالم بات سے بات کے ساتھ. اور اب آپ کے خط اور ان کے جواب.
سامعین کے خطوط سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا.
سننے والوں کو عارف وقار کا آداب.
اور میں ہوں نگار صدیقی, میرا بھی سلام قبول کیجیے.
نئے سال میں یہ ہماری پہلی ملاقات ہے اپنے سامعین کے ساتھ, اس لیے ہمارے تمام سننے والوں کو نیا سال مبارک ہو.
ہماری دعا ہے کہ یہ برس آپ کے لیے مسرتوں اور کامرانیوں کا سال ثابت ہو, اور آپ نے اس برس کے دوران جو جو کام کرنے کی ٹھان رکھی ہے اور جن مقاصد کے حصول کو اپنا ہدف بنا رکھا ہے وہ تمام مقاصد پورے ہوں,
اور سن 2016 کے اختتام پر آپ خود کو ایک بہتر, زیادہ خوشحال اور زیادہ مطمئن انسان پائیں.
اور انہی دعائیہ جذبات کے ساتھ ہم آج کی ڈاک کا پلندہ کھولتے ہیں, تو سب سے پہلے ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ رنگ برنگا لفافہ جو آیا ہے امریکہ کی ریاست میامی سے.
میامی سے ہمیں غالباً پہلی بار کوئی خط آیا ہے؟
جی نہیں, دوسری بار, کم از کم مکتوب نگار کا تو یہی دعویٰ ہے.
تو کون ہے مکتوب نگار اور کیا لکھتے ہیں اپنے خط میں؟
مکتوب نگار کا نام ہے صفدر علی ملک, اور نئے سال کی مبارکباد دینے کے بعد لکھتے ہیں, پچھلے برس بھی دسمبر کے آخر میں ایک خط روانہ کیا تھا جس میں نئے سال کا گریٹنگ کارڈ تھا جو کہ اردو زبان میں چھپا ہوا تھا اور بڑی تگ و دو کے بعد حاصل کیا گیا تھا. آپ نے باقی سارا خط تو پڑھ دیا لیکن نل کا پیغام گول کر گئے, شاید اس لیے کہ میرے خط کی باری فروری کے آغاز میں آئی جبکہ نئے برس کو شروع ہوئے ایک مہینہ گزر چکا تھا. اس ناگوار تجربے کے بعد میں نے سال بھر آپ سے رابطہ نہ کیا, لیکن پھر سوچا کہ سینکڑوں خطوط کے ہجوم میں دیر سویر ہو ہی جاتی ہے, چنانچہ اس مرتبہ میں نے دسمبر کے آغاز ہی میں خط روانہ کر دیا ہے تاکہ آپ نئے سال تک اسے وصول کر لیں.
آپ کی منصوبہ بندی بہت کامیاب رہی صفدر ملک صاحب, آپ کا خط اور آپ کی مبارکباد ہمیں وقت پہ پہنچ گئی, آپ کو بھی نئے سال کی بہت بہت مبارکباد.
صفدر صاحب مزید لکھتے ہیں, پاکستان, دبئی اور اٹلی میں قیام کے دوران آپ کی بی بی سی اردو سروس بڑی باقاعدگی سے سنتا رہا, لیکن امریکہ آنے کے بعد ریڈیو پر آپ کا سگنل ملنا محال ہو گیا تھا. وہ تو بھلا ہو انٹرنیٹ کا جس نے بچھڑے ہوئے دلوں کو پھر سے ملا دیا. کمپیوٹر پر آپ کی آواز یوں سنائی دیتی ہے جیسے میامی کا کوئی لوکل ایف ایم اسٹیشن ہو. آپ سے یعنی بی بی سی اردو سروس سے لوگ اکثر فرمائش کرتے ہیں کہ آپ کو ماضی کی طرح کلچرل اور انٹرٹینمنٹ کے پروگرام کرنے چاہیے, لیکن آپ ہر مرتبہ یہی جواب دیتے ہیں کہ تفریحی پروگراموں کے لیے تو 24 گھنٹے چلنے والے سینکڑوں چینل موجود ہیں, اس لیے ہم صرف خبروں کے بارے میں ہی مطلع کر سکتے ہیں. حالانکہ جس طرح کی تفریح آپ مہیا کرتے ہیں وہ کوئی اور چینل نہیں کر سکتا. مثلاً فیفی ہارون کے تفریحی پروگرام جیسا کوئی اور فیچر کہیں پہ ڈھونڈ کے تو دکھائیے.
یہ آپ کا حسن نظر ہے ملک صاحب, اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے اہل نظر اور صاحب ذوق حضرات سات سمندر پار بیٹھے ہماری نشریات سنتے ہیں اور ہمیں اپنے رد عمل سے بھی آگاہ رکھتے ہیں. آئندہ بھی اپنے وقی مشوروں سے نوازتے رہیے گا.
بدین سے خالد ملاح لکھتے ہیں, میں آپ کا پرانا سامع ہوں اور کبھی کبھی خط بھی بھیجتا ہوں. آپ نے سندھ کے ساحلی علاقوں میں مچھیروں کی زندگی پر کبھی ریڈیو سے کوئی پروگرام نشر نہیں کیا. میرے خیال میں یہ ایک اہم موضوع ہے اور اس پر تفصیل سے بات چیت ہونی چاہیے.
اس موضوع کی اہمیت کو ایک ملاح سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا ہے جناب, تو خالد ملاح صاحب آپ ہی اس سلسلے میں ہماری مدد کیجیے اور بتائیے کہ ساحلی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور یہ لوگ حکومت سے کس طرح کی امداد کے طلبگار ہیں. ظاہر ہے ہم بھی اپنی ریسرچ کریں گے, لیکن آپ کی رہنمائی ہماری تحقیق میں بڑی مددگار ثابت ہو سکتی ہے.
تربت بلوچستان سے ہمارے مستقل سامع اور مکتوب نگار زاہد حسین دشتی لکھتے ہیں, نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی. اگر حسن کو زیور کی ضرورت نہیں تو بی بی سی بھی ہماری تعریف و توصیف کا محتاج نہیں, لیکن اس کے باوجود اگر ہم آپ کی اردو سروس کو سراہتے ہیں تو اصل میں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں, لیکن آپ بڑی بے دردی سے ہمارے ان جذبات کو خطوط میں سے کاٹ پھینکتے ہیں, آخر کیوں؟
وجہ تو آپ نے خط کے شروع میں خود ہی لکھ دی دشتی صاحب, مشکانس کے خود ببوید نہ کہ اتار بگوید.
دشتی صاحب مزید لکھتے ہیں, بلوچستان میں نظام تعلیم کی عمارت دھڑام سے زمین بوس ہونے والی ہے. ایم اے کے امتحان کی فیس 2500 سے 6500 روپے تک جا پہنچی ہے. اسی طرح میٹرک اور ایف اے کی امتحانی فیسوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تربت اور گرد و نواح کے سرکاری اسکول زیادہ تر بند پڑے ہیں اور ان کے کمروں میں کاشتکاروں نے گائے بکریوں کے لیے چارے کے گودام بنا لیے ہیں. کئی غیر موجود ٹیچروں کی تنخواہیں مسلسل ان کے بینک اکاؤنٹس میں جا رہی ہیں جبکہ وہ خود دبئی, شارجہ, مسقط, دوحا یا سعودیہ میں کام کر رہے ہیں. جو اسکول ابھی تک کھلے ہوئے ہیں ان میں بھی ٹیکسٹ بکس کی فراہمی نہیں ہوئی. حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر تعلیمی مسئلے سے نمٹ رہی ہے, لیکن عملاً ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا.
دشتی صاحب, ہمیں اندرون سندھ کے بارے میں تو اس طرح کی تشویشناک خبریں کافی عرصے سے موصول ہو رہی تھیں کہ وہاں ایسے گھوست اسکول اور گھوست ٹیچرز کی بھرمار ہے جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ ہر چند کہیں کہ ہیں نہیں ہیں, لیکن بلوچستان کے بارے میں آپ کی مہیا کردہ معلومات واقعی چشم کشا ہیں. امید کرنی چاہیے کہ محکمہ تعلیم کے حکام جلد اس طرف توجہ دیں گے.
زاہد دشتی صاحب نے آخر میں ایک سائنسی سوال پوچھا ہے, کہ جب آئینے میں اخبار دیکھا جاتا ہے تو اس میں عبارت الٹی نظر آتی ہے اور پڑھی نہیں جا سکتی، لیکن تصویریں سیدھی ہی رہتی ہیں اور صاف پہچانی جاتی ہیں۔
آپ نے غور سے نہیں دیکھا دشتی صاحب، اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ حروف آئینے میں بھی صاف پہچانے جا سکتے ہیں۔ مثلا نون کا حرف جیسا خود ہے ویسا ہی اس کا عکس ہوگا، اسی طرح بے پے تے سے وغیرہ بھی، ان میں بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔
لیکن جیم چے ہے خے تو بالکل الٹے نظر آئیں گے۔
اصل میں الٹے تو سبھی حروف ہو جاتے ہیں، لیکن جن حروف کی شکل سمیٹریکل ہے یعنی متناسب و متوازن ہے، وہ الٹے ہو کر بھی ویسے ہی نظر آتے ہیں۔
یہی صورتحال تصویر کی بھی ہے۔ انسانی چہرہ چونکہ بہت حد تک سمیٹریکل ہوتا ہے، یعنی چہرے کا دایاں اور بایاں حصہ کافی حد تک ایک جیسا ہوتا ہے، اسی لیے الٹا ہو کر بھی چہرہ قابل شناخت رہتا ہے۔
اور سامعین کو بتا دیا جائے کہ یہی تھا آج کا سوال۔
دشتی صاحب کے سوال کا جواب تو آپ نے دے دیا عارف، لیکن اب بلوچستان ہی سے عبد المجید کفکفاری صاحب نے جو سوال کیا ہے وہ شاید آپ کو پریشان کرے۔
اچھا، کیا پوچھتے ہیں عبد المجید صاحب؟
پوچھتے ہیں، دنیا میں جتنی مصیبتیں آتی ہیں ان کا شکار صرف غریب لوگ ہی کیوں بنتے ہیں؟ طوفان آئے تو غریب کا چھپر بہ جاتا ہے، زلزلہ آئے تو غریب کا مکان چھت سے محروم ہو جاتا ہے، گرمی ہو تو غریب کا پسینہ بہتا ہے، سردی ہو تو غریب ہی ٹھٹر کر مرتا ہے۔ کیا غریب کا کام صرف دکھ سہنا اور امیر کا کام صرف عیش و عشرت اور سکون کی زندگی بسر کرنا ہے؟
عبد المجید کفکفاری صاحب، عمارت اور غربت کا سوال اس وقت سے دنیا میں موجود ہے جب سے خاندان اور ذاتی ملکیت کا تصور پیدا ہوا ہے۔ قدیم معاشرے میں جہاں شکار مار کر اور درختوں سے پھل توڑ کر انسان زندہ رہتا تھا، وہاں چونکہ مال کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت موجود نہیں تھی، اس لیے کوئی بھی مال جمع کر کے امیر نہیں بن سکتا تھا۔ جب عمارت اور غربت کا مسئلہ پیدا ہوا تو اس کو مٹانے کی تدابیر بھی زیر غور آئیں، مثلاً سوشلزم، کمیونزم، اسکینڈینیوین سوشلزم، اسلامی سوشلزم اور بے شمار ازمز، لیکن کوئی بھی ازم انسان کی زندگی کو اس مسئلے سے آزاد نہ کرا سکی۔ اور جب تک انسان اپنے ذاتی لالچ، طمع، حرص اور جاہ پرستی کی خواہش پہ قابو نہیں پاتا، یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔
جہانیہ سے طاہرہ صدیقی صاحبہ لکھتی ہیں، سن 2015 بھی رخصت ہوا اور سن 2016 آن پہنچا۔ میری دعا ہے کہ سال نو بی بی سی کے تمام کارکنوں اور اردو سروس کے تمام سامعین کے لیے صحت، سلامتی، خوشی، خوشحالی، امن و امان اور ترقی کا سال ثابت ہو، اور خدا ہمارے وطن عزیز کو بھی تمام آفات سے بچا کر اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دہشت گردی کا کوئی واقعہ اس کی فضا کو زہر آلود نہ کرے، اور اس ملک کے بچے امن و آشتی کی کھلی فضا میں سانس لیتے رہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کبھی بارود کی تھیلی نہ آئے، بلکہ وہ ہمیشہ کتابوں کے تھیلے کو اپنا ساتھی سمجھیں، اور ایک ایسے وطن کی تعمیر کا جذبہ لے کر آگے بڑھیں جس میں رشوت اور سفارش کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔
محترمہ طاہرہ صدیقی صاحبہ کی اس جامع دعا کے ساتھ ہی ہم آج کی محفل کا اختتام کرتے ہیں۔
یہ تھے آپ کے خط اور ان کے جواب۔ اپنی قیمتی آراء اور تبصروں سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے۔ پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان کی نئی فلم ہو من جہاں دو روز قبل ہی نمائش کے لیے پیش کی گئی ہے۔ ماہرہ سے فیفی ہارون کی گفتگو کا پہلا حصہ آپ نے گزشتہ اتوار کو سماعت کیا تھا۔ آج اس گفتگو کا دوسرا حصہ پیش ہے جس میں فلم اور ٹیلی ویژن کے سماجی پہلوؤں اور ماہرہ کی شاعری سے دلچسپی پر بات ہوئی ہے، سنیے۔
ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے، ساتھ دیں گے میرا؟
میں نے ٹویٹر پہ لوگوں سے پوچھا کہ میں ماہرہ سے انٹرویو کر رہی ہوں، کوئی سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہیں؟ عجیب بات یہ کہ سب یہ ایک ہی چیز پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا پہلا کرش کیا تھا۔
پہلا کرش ایکٹر جو تھا وہ شاہ رخ خان میرا پہلا کرش تھا۔
تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم،
ریئل لائف کرش یہ تھا کہ جب دیکھ لی تھی کوئی آئی تھنک فلم یا ٹی وی پہ یا جو بھی، تو پھر نیکسٹ ڈے اسکول میں آ کے میں نے ڈھونڈا کہ بھائی کون سا لڑکا شاہ رخ خان سے ملتا ہے۔ And I swear I'm not even lying. Yeah. And then I picked two boys. I had a crush on these two boys.
Kyunki wo Shahrukh ki tarah lagte the.
Nahi, ek ka zara behavior wo wala tha, cool dude wala, you know.
Tumne dusri shaadi nahi ki?
Tumne hi mili na, warna tumse shaadi kar leta.
Rahul.
Anjali.
And ek jo the wo lagte the.
Aaj ye marhala aaya aapki zindagi mein ki jo aapka childhood crush tha wo aapko romance kar rahe hain aapki pehli Bollywood film mein.
Ji, ji.
To kaisa lag raha hai?
to meet your childhood crush.
It's surreal. Ek bahut ajeeb achhi
ajeeb si ek baat ek waqia hua
ajeeb si ek ha really it's something I'm very grateful for. You know, I can't just say ki ha theek hai chalo yaar.
मैं आपके ट्विटर पे जरा वक्त गुजार रही थी तो मैंने देखा कि टेल्स एंड पोइट्री टेन टू ओवरलैप की शायरी जो है नैयरा वहीद की और वॉशन शायर की बहुत मतलब एक डीप रोमांटिक किस्म की शायरी है
आइडियलिस्ट किस्म की शायरी है.
हाँ
जी शायरी बहुत पसंद है. आई विश कि मेरी उर्दू और बेहतर होती तो क्या बात होती. लेकिन सो आई ट्राई कि मैं जितना हो सकता है पढ़ूं. फिर जो अपने दोस्त हैं जिनकी उर्दू बहुत अच्छी है सम ऑफ माय फ्रेंड्स जैसे सरमद खुसत हैं डायरेक्टर मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं तो कॉल करती हूँ और कभी कभी कहती हूँ ये मुझे पूरा समझाओ. ऐसा नहीं है कि हमारे घर में कोई बैठ के शायरी पढ़ता था. अम्मा यूज़ टू कोट अ लॉट ऑफ इकबाल फैज़ एट टाइम्स लेकिन मतलब इतना ज़्यादा हमारे घर में नहीं था तो मुझे नहीं पता कि क्यों पसंद है लेकिन पसंद बहुत है.
बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने नैयरा वहीद की कोट की. माई हार्ट इज़ माई माइंड.
My heart is in my
मेरा दिल जो है वो मेरे जहन में दिमाग में जो भी और इस वजह से मैं आर्टिस्ट हूँ.
जी
दिल से सोचती हूँ.
आई विश मेरा दिल और जहन कनेक्टेड होता इन सिंक होता. आई डोंट थिंक दैट आई कैन थिंक विद माई हेड और माई माइंड. आई थिंक विद माई हार्ट. दिल से हर चीज करती हूँ इसलिए कभी कभी गलत भी हो जाती हूँ. थोड़ा सा कभी रिग्रेट भी रह जाता है. लेकिन अभी मैंने पढ़ा है थोड़े दिन पहले मैंने कहा ये क्या बात कह दी. दैट्स व्हाट एन आर्टिस्ट इज एक्चुअली.
हाल ही में पाकिस्तान फैशन वीक में आपने उसका आपने इंस्टाग्राम पे आपने मेरा ख्याल वीडियो भी लगाया था. काफी आपको एक फैशन आइकॉन समझा जाता है पाकिस्तान में कि आप यू वेयर द बेस्ट डिजाइनर्स. लोग बहुत फॉलो करते हैं स्पेशली बिन रोए में लड़कियां जो थी वो कह रही थी ओह लुक व्हाट माहिरा इज वेयरिंग. ये वो कपड़ा आपको कॉपी किया जाता है.
एंड दैट्स स्वीट बट शौक बिलीव इट और नॉट इतना ज्यादा नहीं है.
अच्छा
हाँ नहीं है. और अगर आप मुझे रेगुलर दिन में देखें या तो मैं मैंने जीन्स एंड टी शर्ट या फिर मुझे अपना सफेद शलवार कमीज के मेरे पास कोई 15 है.
यूनिफॉर्म
जी यूनिफॉर्म है मेरा. हाँ ये मुझे मजा आता है कि अब जैसे बिन रोए पे जब हम बैठे थे तो हमने सोचा क्या करें ये वो. मैंने कहा नहीं बहुत होंगे लंबी कमीजें छोटी कमीजें पहनते हैं किसके पास जाएं. डिजाइनर्स के पास जाते हैं. लेट्स गेट देम इन्वॉल्व बिकॉज दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी कि आप एक डिजाइनर को इन्वॉल्व करें फिर वो सोचता है वो कैरेक्टर बनाता है. फॉर मी एज अ चाइल्ड आई रिमेम्बर कि मैं जब मूवीज देखती थी तो मुझे होता था कि मुझे ये पहनना है ये वाले कैरेक्टर का ये चीज मुझे अच्छी लगती है. सो दूसरी थिंग इज दैट जो मैं बचपन से कैरी कर रही हूँ मुझे दिल चाहता है कि मैं किसी तरह अपनी फिल्म्स में डाल दूँ क्योंकि मेरी अपनी और सबसे अच्छी जो चीज़ें हैं वो मैंने स्ट्रीट से उठाई हैं इन डिफरेंट सिटीज. संडे बाजार जैसी शायद ही कहीं शॉपिंग होती है दुनिया में. एंड सो मेनी ऑफ माई बैग्स एंड कोट्स एंड थिंग्स आर फ्रॉम देयर.
या माहिरा संडे बाजार की चीजें
आई लव संडे बाजार.
अच्छा माहिरा एक जो खूबसूरती की कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में बड़ा मतलब गोरे रंग का जमाना तो चला ही आ रहा है. एक जो एक और आप हैं गोरी मेरा ख्याल जरा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट होता है लोगों का खूबसूरती का. एक बॉक्स है कि भाई इस तरह की जो लड़की होती है वो खूबसूरत होती है.
देखिए आई एग्री विथ यू ऑन दैट कि हमें गोरों का कॉम्प्लेक्स है या क्या है कि हमें गोरा रंग अच्छा लगता है.
बहुत सारी लड़कियां जो हैं फिर वो क्रीम्स भी इस्तेमाल करती हैं और ये जरा मतलब डेंजरस भी हो सकता है.
देखिए आपको क्रीम इस्तेमाल करनी है आप करें. If you want to go to a tanning salon and lie on that bed and get tanned, do that. I am no one to judge. I know कि मैं you know I love being out in the sun कि मेरा रंग सरा सा और you know dark हो जाए. Because I like that. It is dangerous when ये concept आपको एक कॉम्प्लेक्स में डाल देता है जो कि आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये डाल देता है. आपके यहाँ जो कल्चरली औरतें बात कर रही हैं या जो भी तो वो बात कर रही हैं कि गोरी ये क्वेश्चन किस तरह का है. आप ये नहीं पूछ रहे कि अच्छी है. हम लोग एक बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है. वी आर द मीडिया. हम लोगों के घरों में हर रोज जाते हैं. अगर हम ये कॉन्सेप्ट नहीं ब्रेक करेंगे तो फिर हमारा काम क्या है. फिर वी ड्राइव इट इन मोर कॉन्स्टेंटली हमारे ड्रामों में जो है गोरा तो आप छोड़ ही दें फीफी. हम हर किस्म के स्टीरियोटाइप्स को ग्लोरीफाई करते हैं.
انفارچونیٹلی جینز میں ہے تو وہ بری لڑکی ہے, سر ڈھکا ہوا ہے تو اچھی لڑکی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو لڑکی جینز پہنتی ہے وہ بری نہیں ہو سکتی. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ جو لڑکی سر ڈھکتی ہے وہ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. یہ کس طرح کی باتیں ہیں؟ یو آر ججنگ سم ون بائی دیئر آؤٹ ورڈ اپیئرنس. شیور آپ کی اپنی بلیفس ہو سکتی ہیں کہ مجھے حجاب کرنا ہے, مجھے اپنا سر ڈھکنا ہے, یا مجھے نہیں پہننی جینز, مگر پھر میری بلیف ہو سکتی ہے کہ مجھے شاید اس وقت یہ نہیں کرنا. جب ٹی وی پہ آپ دکھاتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ سلیپ کر رہا ہے, یا عورتیں ایک دوسرے میں لڑ رہی ہیں, یا یو نو آئی ریمبر ایون ہم سفر میں کوئی ڈائلاگ تھا جہاں مجھے کہنا تھا اپنی ساس کو کہ آپ ناگن ہیں, تو میں نے کہا سرمد یہ تو میں نہیں کہہ سکتی. کیوں نہیں کہہ سکتی؟ کیونکہ میں ایکچولی ریئل لائف میں تو ہم نہیں کہیں گے نا. لیٹس ناٹ گلوریفائی تھنگز وچ شوڈ ناٹ بی گلوریفائیڈ. سو سیم گوز فار دس گورا کالا والا چکر ویئر وی میک منی از کمرشلز. سم تھنگ آئی ہیو اسٹرکٹلی ڈیسائڈیڈ ناٹ ٹو ڈو ویری ارلی آن واز اے کمرشل وچ ہیز اینی تھنگ ٹو ڈو وتھ فیئرنس کریمز. آئی ایم ناٹ سیئنگ آئی جج اینی بڈی ہو ڈز اٹ.
آپ اوائڈ کرنا چاہیں گے؟
بالکل. میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو خوبصورت عورتیں دیکھی ہیں وہ عورتیں ہیں جو اپنے آپ میں سیٹسفائڈ ہیں, خوش ہیں, کانفیڈنٹ ہے. گورا کالا چھوٹا موٹا, آئی مین یہ سارے کانسیپٹس ہم خود بناتے ہیں جو کہ آر ایور چینجنگ بائی دا وے. اس وقت پتلے ہونے کا کانسیپٹ اتنا ان ہے. میری نانی مجھے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ تم ہمارے خاندان کا حصہ ہو. آئی ایم لائک واٹس رانگ نانی؟ نہیں یہ کوئی اس طرح کوئی دکھتا ہے, کوئی ڈھانچہ لگتا ہے یہ؟ اینڈ آئی ایم لائک واؤ. اینڈ یو نو ماشاء اللہ دیر آل ہیلدی اینڈ دس اینڈ دیٹ, اینڈ دے فیل دیٹ یہ بیوٹی از بینگ اے لٹل بٹ یو نو ہیلدیئر ٹو ہر. یا دس کانسیپٹ آف بیوٹی ان آر کنٹری آئی تھنک, اینڈ اٹس اے کلچرل تھنگ, آئی تھنک اٹس اے سب کانٹیننٹل تھنگ, اٹس اے بٹ ٹوسٹڈ آئی وڈ سے.
اچھا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کیونکہ آپ بہت مشہور ہو گئی ہیں, مقبول ہو گئی ہیں, اور ذرا مشکل ہو جاتا ہے زندگی میں کہ پھر آپ محبت میں, عشق میں, اس قسم کی چیزوں میں آپ ٹائم بھی نہیں ہوتا, اور آپ ایک ایکسپیرینس سے بھی گزر چکی ہیں. آپ کی زندگی میں وقت ہے ان سب چیزوں کے لیے؟ از اٹ امپورٹنٹ فار یو؟
آئی گیس سو, اٹ از امپورٹنٹ. لیکن ہاں وقت,
آپ کو محبت ہو جاتی ہے؟
اوف بالکل بھی نہیں. اگین آئی ایم ویری ویری اوکورڈ ٹاکنگ اباؤٹ پرسنل سٹف, بٹ نو آئی ایم ناٹ این ایزی پرسن ٹو فال ان لو ایٹ آل. مجھے آسانی سے تو محبت بالکل نہیں ہوتی, اور ہاں جب ہو جاتی ہے تو پھر وہ سالوں سال چلتی ہے, اور آئی تھنک وہ ہمیشہ رہتی ہے میرے ساتھ, تو ہمیشہ رہی ہے, رہے گی. لیکن آئی تھنک رائٹ ناؤ آئی ایم جس اسٹیج پہ میں ہوں زندگی میں اس وقت, میرے لیے سوچنا جو ہے نا وہ تھوڑا سا مجھے ڈر لگتا ہے.
ڈر تو
جی تو اٹس اے ہارڈ ون فار می, پر آئی ایم لکی کیونکہ کانسٹنٹلی میں یا تو کام کر رہی ہوتی ہوں یا پھر جب گھر آتی ہوں تو وہ ازلان یہ وہ, اینڈ آئی ایم جسٹ کانسٹنٹلی بزی. سو آئی تھنک جب ٹائم ایسا آئے گا کہ
بلیف ہے محبت میں,
اوف بہت زیادہ بلیف ہے محبت میں, اور وہ پرانی والی محبت بلیف ہے. پرابلم یہی ہے نا کہ ہم نے پرانے گانے, آئی ایم ابسیسڈ وتھ اولڈ ہندی سانگس, تو اس میں جو باتیں ہوتی ہیں محبت کی وہ اب وہ بھی کانسیپٹس اب نہیں رہے. تو
کل کی محبت اور آج کی محبت میں بڑا فرق ہو گیا.
بالکل بہت فرق ہو گیا. آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے اباؤٹ دس, بٹ لائک آئی سیڈ وہ ایک اسکیری سا زون ہے.
مگر چلیے فلموں میں محبت ہو جاتی ہے
جی.
پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان گفتگو کر رہی تھی ہمارے ساتھی فیفی ہارون سے. آپ ان کی یہ گفتگو اگر دوبارہ سننا چاہیں یا حالات حاضرہ کے بارے میں خبریں اور تبصرے پڑھنا چاہیں تو آئیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر, جہاں اس وقت شہ سرخی ہے پٹھانکوٹ میں مزید دو حملہ آور موجود, آپریشن جاری. یہ ہی خبر آج سیربین کا بھی بڑا موضوع تھی. سیربین یہاں اختتام کو پہنچا. آج پروگرام ایڈیٹر تھی مہاپارا صفدر, پروڈیوسر نازیہ میمن, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے جوناتھن گریئر اور اسلام آباد میں عامر صدیق. عمر آفریدی اور سیربین کی ٹیم کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ معصومہ ملک سے.
بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ پٹھان کوٹ ایئر بیس پر اب بھی کم از کم دو حملہ آور چھپے ہوئے ہیں جنہیں گھیرے میں لے کر کاروائی کی جا رہی ہے. ایرانی صدر نے تہران اور مسجد میں سعودی سفارت خانوں پر مظاہرین کے حملے کی مذمت کی ہے. گزشتہ روز ہونے والے یہ حملے سعودی عرب کے شیعہ عالم شیخ نمر النمر کی موت کی سزا دیے جانے کا رد عمل تھے. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں دو گاڑیوں کے درمیان تصادم میں ایک گاڑی کا گیس سلنڈر پھٹ جانے سے حکام نے کم سے کم 12 مسافروں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں 5 افراد کو برطانیہ کا جاسوس قرار دیتے ہوئے فائرنگ کر کے ہلاک کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. عراق کے شہر تکریت کے نواح میں واقع ایک سابق امریکی فوجی کیمپ پر خود کش بم حملہ ہوا ہے جس میں سیکیورٹی فورسز کے کم از کم 12 اہلکار مارے گئے ہیں. امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے ایتھوپیا میں اپنے ڈرون طیاروں کے پرواز کے لیے استعمال ہونے والا ایک اڈا بند کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.